يرى وقرب فشهد النجوى. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب بحقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیں گے محمد وعلى محمد. حضرت گرامی اس اعتبار سے کہ اس ازخانے میں پچھلے سال بھی میں آپ تمام عزیزان کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں اور یقیناً آپ میں سے کچھ احباب کو یہ بات یاد ہوگی کہ میں ہر گفتگو کے آغاز میں کوئی نہ کوئی فقہی مسئلہ عرض کرتا ہوں، تو اسی اعتبار سے بہت ہی مختصر طور پر چند جملوں میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سماعتوں کی نظر کروں اور اس کے بعد جس عنوان کو منتخب کیا گیا ہے ان مجالس اعضاء کے لیے اس عنوان پر ہم کچھ آرائز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ایک صلوات پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر. اللہ اعزان، یہ بات ذہن میں رکھیے عبادت کو سمجھنے کے لیے اور مزاج دین کو سمجھنے کے لیے کہ کوئی بھی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں بن سکتی جب تک اس کو نیت کے ساتھ انجام نہ دیا جائے. یہ تو ہے، لہٰذا جب بھی آپ کو عبادت کریں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی نیت ہونی چاہیے. اگر وہ نیت ہوگی تو آپ عبادت کے ثواب کے حقدار قرار پائیں گے. اگر آپ کی نیت نہیں ہے، آپ کا ارادہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ کے عمل کا ظاہر اگرچہ عبادت والا ہو لیکن آپ ثواب عبادت کے حقدار قرار نہیں پاتے ہیں. میں اس کی مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. مثلا فرض کر لیجئے کہ گرمیوں سردیوں میں جو ہے وہ دن کافی چھوٹے ہو جاتے ہیں، 12-12 گھنٹے کے رہ جاتے ہیں، 11 گھنٹے 11.5 گھنٹے کے رہ جاتے ہیں بعض اوقات. فرض کر لیں کہ چھٹیوں کی راتیں تھیں، دسمبر کا مہینہ تھا، آپ رات کو دیر تک جاتے رہے، کوئی گھر میں فنکشن تھا، کوئی پروگرام تھا، گیدرنگ تھی، دوستوں کی گپ شپ تھی، اور رات کو بڑی دیر تک جاگتے رہے اور آپ نے بالکل آخر میں فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے 1/2 گھنٹہ پہلے بڑے مزے سے آخری کھانا کھایا اور پھر نماز پڑھ کے آپ سو گئے کہ چھٹی کا دن ہے، سو جاتے. اور جب آپ سوئے تو سردیوں کی تو خیر نیند بھی بڑی اچھی سنائی ہوتی ہے، آپ سو گئے 10-11 گھنٹے اور آپ کی جب آنکھ کھلی تو مغرب کی اذان ہونے میں کچھ ہی منٹ باقی تھے. آپ جلدی سے جاگے، آپ نے زور و سر کی نماز پڑھی اور جب تک آپ کا جو ہے وہ ناشتہ کہیں، آپ لنچ کہیں، کھانا کہیں، جب تک آپ کا وہ سلسلہ بنتا تب تک مغرب کی اذان ہو گئی. تو مجھے سوال کا جواب دیجیے گا کہ کیا آپ کو روزے کا ثواب مل گیا؟ حالانکہ ظاہری طور پر آپ نے فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان کے وقت تک کچھ بھی نہیں کھایا پیا، چونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ روزہ رکھ رہا ہوں میں، آپ کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ روزہ رکھنا ہے مجھے، تو عمل کا ظاہر عبادت والا تھا لیکن دل میں نیت نہیں تھی، تو وہ دن روزہ شمار نہیں ہوگا، وہ آپ کا دن ضائع ہو گیا کم از کم روزے کی عبادت کے حوالے سے. ہاں اگر آپ نے سونے سے پہلے نیت کر لی ہوتی تو خود بخود آپ روزے کی عبادت کے حقدار، ثواب کے حقدار قرار پا گئے ہوتے. یہاں پر ایک جملہ عرض کر دوں کہ ممکن ہے کوئی سوال پوچھے کہ مولانا ایک بات بتائیے، اب اس مومن تو مومن ہے، وہ بھی پاکستان کا مومن بطور خاص، اسمارٹ تو ویسے بھی ہونا چاہیے مومن کو عبادت کے معاملے میں. مولا پسند فرماتے ہیں چھوٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں المؤمن کیس، مومن چالاک ہوتا ہے، خاص طور پر عبادت کے معاملے میں، ثواب سمیٹنے کے معاملے میں، رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے معاملے میں، پسند کرتا ہے کہ وہ خدا اسے جلدی شارٹ کٹ میں راضی ہو جائے. تو فرض کر لیں آپ شارٹ کٹ میں ایک سوال پوچھ لیں کہ مولانا آپ نے بات تو بتا دی، لیکن اب باتوں باتوں میں اتنا بتا دیجئے کہ جب ہم مغرب کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے جاگے تھے تو اگر اس وقت نیت کر لیں تو چل جائے گا؟ سوال تو ہے نا. تو جواب یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، یہاں پر دو طرح کے مومنین ہیں، ایک ہے وہ جو حساب کتاب کے پکے ہیں، ایک وہ ہیں جو حساب کتاب کے کچے ہیں. جو حساب کتاب کے پکے ہیں ان کو اجازت مل جائے گی، جو کچے ہیں ان کو نہیں ملے گی. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب مطلب کیا ہے؟ دیکھیں میری عادت ہے میں کوشش کرتا ہوں بات کو ان الفاظ میں سمجھاؤں جو الفاظ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں. حساب کتاب کے پکے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مومن ایسا ہے جس نے خدا کا ادھار نہیں رکھا ہوا روزے کا، سارے واجب روزے ادا کر چکا ہے اور کوئی بھی واجب روزہ اس کے ذمے باقی نہیں ہے، خدا کہتا ہے تیرا حساب کتاب بڑا اچھا ہے، تیرا کوئی ادھار باقی نہیں ہے، تو ابھی نیت کر، ابھی تو بہت آدھا گھنٹہ باقی ہے، تو اذان سے اگر ایک منٹ پہلے بھی نیت کر لے گا میں تجھے پورا دن روزہ رکھنے کا ثواب دے دوں گا. ہاں اگر کسی کا واجب روزہ باقی ہے، حساب کتاب کا کچا ہے، کچھ ادھار لیا تو تھا کہ خدایا دے دوں گا لیکن نہیں دیا، خدا کہ تیرا دن ضائع ہو گیا. اس لیے کہ واجب روزے کی جو نیت کا وقت ہے وہ دوپہر کی اذان کے وقت تک ہے، اس کی آپ کو نیت کم سے کم دوپہر کی اذان سے پہلے کر لینی ہے. اور جس کا روزہ واجب والا باقی ہو، جب دوپہر کی اذان کا وقت گزر جائے تو پھر نیت کا وقت چلا جاتا ہے، جب چلا جاتا ہے تو نہ وہ واجب روزہ رکھ سکتا ہے نہ اس کو مستحب روزہ رکھنے کی اجازت ملتی ہے. تو خیر ایک بات میں نے نیت کے حوالے سے عرض کی، اب اس اور دو تین باتیں بڑی اچھی باتیں ہیں نیت کے حوالے سے، انشاءاللہ وہ کل کی گفتگو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا، محمد و آل محمد. اذان گرامی قدر، ان پانچ شبوں میں جو گفتگو ہم نے آپ کے ساتھ کرنی ہے اس کے لیے جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا وہ بہت سادہ، سمپل، آسان سا موضوع ہے، یعنی سیرت حضرت امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام. اور آپ یقین جانیے مجھے یہ سن کر قطعاً خوشی نہیں ہوگی کہ آپ پہلی مرتبہ اس موضوع پر سماعت فرما رہے ہیں. خدا کرے کہ آپ کہیں مولانا ہم سنتے رہتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے فخر اور سعادت کی بات ہے کہ ہم اپنے ائمہ طاہرین کا ذکر مختلف انداز سے، مختلف ذاکرین سے، مختلف خطباء سے، مختلف انداز میں سنتے رہیں. لیکن بطور خاص میرا دل چاہتا ہے کہ ان ایام میں جہاں ہم مسلسل سرکار سید الشہداء کی اس عظیم ترین قربانی کا تذکرہ کرتے ہیں، واقعات کربلا پر مصائب کا تذکرہ کرتے ہیں، مولا کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی تعلیمات کا تذکرہ کرتے ہیں، وہاں بطور خاص امام سید سجاد کے حوالے سے کچھ باتیں اگر فرض کر لیں کچھ دوست نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے نہیں سنی تو ان کی سماعتوں کی گوشہ گزار ہو جائیں یہ باتیں. ان اس موضوع کے لیے ظاہر سی بات ہے اب چونکہ خطابت ہے، یہ درس نہیں ہے، اگر درس ہوتا، کوئی تاریخ کا لیکچر ہو رہا ہوتا، کالج ہوتی، یونیورسٹی ہوتی، تو پھر ہم کو ایک بہت ہی اسپیسیفک، اور مجھے آتا ہے اسپیسیفک رہنا کہ خالصتاً علمی موضوع پر ایک بات کریں، لیکن چونکہ یہ مجلس اعضاء کا سلسلہ ایسا ہے کہ یہاں پر ایک طرح کی جینٹری نہیں ہوتی، یہ وہ فرش ہے، یہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں 8 سے لے کر 80 سال تک کے بچے کو آنے کی اجازت ہوتی ہے، اور ہر عمر کا انسان، ہر جو ہے وہ ذہن کا انسان آتا ہے. اور یہ بات ہمیشہ مطمئن رہیں کہ خالیہ کبھی بھی نہیں کوئی جاتا، اس لیے کہ حسین کے در سے خالیہ جانے والا دنیا میں آج تک کوئی ہمیں نہیں ملا، غور فرما رہے ہیں. تو کچھ نہ کچھ ہم لے کر جاتے ہیں جو ہماری ظرفیت ہے، جو ہماری بسات ہے، ہماری اوقات ہے، اس لیے کہ مولا حسین اگر اپنی اوقات سے نوازنے پر آئیں تو ہمارے اندر برداشت بھی نہیں کہ ہم سب کچھ لے سکیں، تو ہم اپنی وسعت کے مطابق دیکھیں دریا کے بعد جب انسان جاتا ہے دریا کہتا ہے بھائی پورا لے لو، میری اوقات ایک برتن ہوتا ہے، دو برتن ہوتے ہیں، چار، میں اپنے حصہ ہی لے سکتا ہوں، میں پورا دریا کا پانی پینا چاہوں تو بھی نہیں پی سکتا، میرے بس میں نہیں ہے۔ تو غور فرمانے، ہم اپنے اعتبار سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جاتے ہیں، مولا نوازتے ہیں، اور جس کی جتنی جھولی ہوتی ہے، جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے، اس اعتبار سے وہ مولا حسین کے در سے ضرور لے کر جاتا ہے۔ لیکن ان ایام میں نے بطور خاص، چونکہ میں نے کہا نا کہ ہم بہت ہی اسپیسیفک نہیں ہوں گے چوتھے امام کی سیرت کے حوالے سے، کچھ اخلاقی نکات جو آیات ہیں جو ہمیں سردہ میں کلام قرار دیا، کچھ اس کے مندرجات پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ میں نے سورہ مبارک انبیاء کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، ارشاد رب العزت ہوا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ روزانہ ہمارا یہ وعدہ رہا کہ اس آیت کے مندرجات پر 5-10 منٹ گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے مولا سید سجاد کی حیدر طیبہ کے حوالے سے جو ہے وہ یقیناً گفتگو کریں گے۔ بطور خاص اس آیت کا انتخاب میں نے ایک لفظ کی وجہ سے کیا، اور آج پہلی گفتگو میں اس لفظ کی طرف توجہ پہلے دلا دیتا ہوں، باقی ساری باتیں بعد میں انشاءاللہ اس آیت کے حوالے سے ہوتی رہیں گی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کچھ بزرگ انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے، اور ان بزرگ انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد کنکلوڈ کر رہا ہے اس آیت کے اندر، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام قرار دیا۔ ابھی خود ایک سوچنے والی بات ہے کہ پالنے والے یہ انبیاء تو تھے، پھر یہ کون سا مرحلہ ہے؟ سمجھانا یہ کہ اے مومنو، تمہیں سمجھ میں آنا چاہیے، کسی اور کی سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، نبی بن جانا ہر نبی کا کام ہے، لیکن امام بن جانا ہر نبی کا کام نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام قرار دیا، اور جب امامت کی منزل پر پہنچایا ان کو تو ہم نے کچھ ذمہ داریاں بطور خاص لگائیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، غور کیجیے گا میری طرف دیکھیے گا، ایک بار صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، ہم نے انہیں امام قرار دیا، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہدون بامرنا، ان کا کام، ان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کریں۔ اور بڑی تفصیلی گفتگو اس لفظ امر میں، اس کے مندرجات میں، اس کی تحقیقات میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ وہ اوہینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے ان پر وحی کی، ان انبیاء پر جن کو ہم نے امامت کے درجے پر فائز کیا، ہم نے کہا کہ دیکھو، اوہینا الیہم فعل الخیرات، دیکھو ایک کام کرنا، ہمیشہ نیکی کرتے رہنا۔ اوہینا الیہم فعل الخیرات، وہ اقام الصلاۃ، ہم نے ان پر وحی کی، دیکھو نماز قائم کیے رہنا۔ وہ ایتا الزکات، ہم نے ان پر وحی کی کہ دیکھو زکات ادا کرتے رہنا۔ وکانو لنا عابدین، یہ سارے کے سارے انبیاء جو اتنی بلندی پر پہنچے ہوئے ہیں، ان کا ایک طرح امتیاز پروردگار خود ایکسیپٹ کر رہا ہے قرآن مجید کی اس آیت میں، اور گویا سرٹیفائی کر رہا ہے سارے کے سارے انبیاء کو کہ کانو لنا عابدین، یہ سب کے سب عابدین تھے، عبادت گزار بندے تھے۔ حضرت کرام، آپ ذرا غور کیجئے گا ایک لمحے کے لیے، ایک چھوٹا سا نقطہ لنگوسٹکس کے حوالے سے، جو ماہرین لسانیات ہیں وہ شاید اس نقطے پر زیادہ جلدی پہنچ پائیں گے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر میں اور آپ کسی کے بارے میں، کسی فرد کے بارے میں کہیں کہ بھئی یہ بڑا عبادت گزار بندہ ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں کسی کے بارے میں کہ فلاں شخص یہ بڑا عبادت گزار بندہ ہے، بڑا عابد بندہ ہے، لیکن جیسے ہی فرض کر لیں آپ نے کہا کہ عابد بندہ ہے، بڑا عابد ہے، تو اس بات کا امکان ہے کہ نہیں کہ دوسرا کوئی فرد کھڑا ہو جائے کہ چھوڑو یار، کہاں عابد ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے ایک راز یہ ہے کہ آپ نے جب کسی کو کمنٹ کیا عابد ہے، تو آپ کے ذہن میں ایک میننگ تھے لفظ عابد کے، اور اس میننگ پر وہ فرد پورا اترتا تھا۔ دوسرے نے انکار کیا، اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کے ذہن میں عابد کے کچھ اور میننگ تھے، اور اس معنی پر وہ شخص پورا نہیں اترتا تھا۔ تو اگر آپ نے کہا عابد، آپ پکے ہیں؟ نہیں بھائی، میں مانتا ہوں عابد ہے، اس لیے کہ جو معنی آپ کے ذہن نے بنا کے رکھے ہیں عابد کے، وہ معنی کچھ اور ہیں، جو انکار کر رہا ہے عابد ہونے کا اس کے ذہن میں معنی کچھ اور ہیں. اب کون طے کرے گا کہ عابد کے صحیح معنی کیا ہیں؟ اس شخص کے ذہن والے معنی صحیح ہیں یا آپ کے ذہن والے معنی صحیح ہیں؟ اب میں اس بات کو جلدی سے آگے بڑھا دیتا ہوں, ذرا غور کیجیے گا. فرض کریں ایک شخص کے بارے میں ایک نہیں دو نہیں سو آدمی کہہ رہے ہیں کہ عابد ہے. اب یہ اتنا بڑا عبادت گزار ہے کہ سو کے سو افراد کے ذہن میں جو معنی ہے عابد کے, وہ ایسا عبادت گزار ہے کہ جو پہلا شخص کہہ رہا ہے اس کے ذہن میں جو معنی ہے اس پر بھی پورا اترتا ہے, جو دوسرا فرد اس کو عابد کہہ رہا ہے اس کے ذہن میں جو معنی ہے, یعنی کسی بھی اعتبار سے وہ ہر بندے کو سیٹسفائی کر رہا ہے اور ہر بندہ ماننے کو تیار ہے کہ عابد ہیں. لیکن اس بات کا امکان ہے کہ نہیں, کربلا قیامت کے میدان میں خدا کہہ دے کہ نہیں عابد نہیں تھا, تم سب کے معنی غلط تھے. اسے کہ تم بہت جلدی کسی کو عابد مان لیتے ہو, میں پروردگار ہوں اتنی آسانی سے ہر ایک کو عابد نہیں مان سکتا. تو لفظ ایک رہا, بس سمجھانا ہے, لفظ ایک رہا, معنی بدلتے رہے, معنی مختلف رہے, معنی کا لیول بڑا اونچا نیچے رہا, ہم اپنے اعتبار سے کسی کو سرٹیفائی کرتے رہے, لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے قیامت کے میدان میں کہ جس فرد کو ہم جو سرٹیفائی کرتے ہیں پروردگار بھی اس کو مان لے. پروردگار کے جو مانا ہے اس تک پہنچنا میرے اور آپ کے بس میں ویسے بھی نہیں ہے. لیکن حضرت گرامی جملہ درمیان میں ایک جملہ مومن کی عزت کے حوالے سے کہتا چلوں, یہ عجیب عزت ہے جو پروردگار عالم نے مومن کو دی ہے, یہ عجیب عزت ہے جو پروردگار عالم نے مومن کی زبان کو دی ہے. ہم جب کسی کی نماز میت پڑھتے ہیں تو اس میں ایک جملہ کہتے ہیں, اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پالنے والے ہم اس مرحوم سے خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے ہیں, یہ ہم گواہی دیتے ہیں ہر میت کی نماز پڑھتے وقت. پروردگار کہتا ہے کہ لسن, اے مومنوں, اگر تم نے اس کے بارے میں گواہی دے دی میں اپنے علم کو پیچھے رکھ دوں گا, تمہاری گواہیوں کو قبول کر کے اس کو بخش دوں گا. عجیب ہے, خدا کی قسم بہت عجیب ہے عزت. لیکن خیر, اس لفظ سے ہٹ کر ویسے اگر ہم بات کریں تو ضروری نہیں کہ ہم اللہ کے معیار تک پہنچ سکیں. اب مجھے صرف ایک بات سمجھانا ہے زانِ گرامی, آپ ذرا غور کیجئے گا کہ میں اور آپ کسی کو عابد کہیں وہ اور ہے. مجھے صرف اس لفظ کی اہمیت کو سمجھانا تھا. میں اور آپ کسی کو عابد کہیں اور ہے, ہم جیسے ہزاروں انسان کسی کو عابد کہہ دیں اور ہے, ہم جیسے لاکھوں انسان کسی کو عابد کہہ دیں اور ہے, اسٹل کوشچن مارک باقی رہے گا کہ کیا قیامت کے میدان میں بھی پروردگار اس کو عابد ماننے کو تیار ہے کہ نہیں ہے. ممکن ہے پروردگار ہزاروں آدمیوں کی گواہیوں کو ٹھکرا دے, لاکھوں آدمیوں کی گواہیوں کو ٹھکرا دے اور کہے کہ نہیں, میں اس کو عابد ماننے کو تیار نہیں ہوں. یہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا کہ اس کو عابد کہا جا سکے. انبیاء وہ ہیں جنہیں قرآن میں خدا اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے کانوا لنا عابدین. یہ آپ چھوٹا لفظ نہ سمجھیں, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لفظ جب لفظ عابد سنتے ہیں آپ کہیں صاحب یہ عابد ہونا کون سی بڑی بات ہے, یہ تو ہمارے محلے گلوں میں بھی بہت نظر آتے ہیں عابدین. تو یہ جو عابد ہے وہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے کہ جس پر کوشچن مارک ہو, یہ پروردگار سرٹیفائی کر رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے جو میرے پاس سٹینڈرڈ ہے عابد ہونے کا, جو میرے پاس سرٹیفیکیشن سسٹم ہے اس کے اعتبار سے ان انبیاء کو میں سرٹیفائی کر رہا ہوں کہ واقعاً یہ عابدین تھے. اب انبیاء ہو گئے عابدین, سوا لاکھ انبیاء ہو گئے عابدین, سب عبادت گزار بندے تھے. ایک نقطہ اس کے اندر بڑا خوبصورت ہے, علامہ ذیشان جوادی نے اس کی طرف اشارہ کیا, بڑا خوبصورت جملہ ہے, کانو لنا عابدین سٹینڈز فار دا پاسٹ. یہ عابدین تھے, علامہ ذیشان صاحب فرماتے ہیں اور مفسرین نے اس پہ اشارہ کیا بڑا خوبصورت, فرمایا کہ دیکھو یاد رکھنا پروردگار کا مزاج یہ ہے کہ پہلے تم ایک قدم آگے بڑھو, پروردگار 10 قدم آگے بڑھنے کو تیار ہے. یہ نبی بنائے گئے تو عابدین بنے ایسا نہیں ہے, یہ عابدین تھے تو نبی بنائے گئے. تم پروردگار کی بندگی کر کے تو دیکھو, تم اس کی بارگاہ میں عبدیت کا مظاہرہ کر کے تو دیکھو. غور کرنا ہے زینِ گرامی, عبدیت کتنا بلند مرتبہ ہے, پیغمبر اکرم کے کتنے نام ہیں, نام تو چلے ایک محمد ہے, صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد پر, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کتنے الفاظ ہیں, کتنے القاب ہیں, کتنا بڑا اسٹیٹس ہے پیغمبر اکرامی اسلام کا. خود قرآن نے کبھی یا ایھا المدثر کہا, کبھی یا ایھا المزمل کہا, کبھی یاسین و تہا کہا، کبھی عہدے سے مخاطب کیا یا ایو رسول، کبھی کہا یا ایو نبی، مختلف انداز سے پروردگار نے اپنے عشق کا اظہار کیا ہے پیغمبر اکرم سے، مختلف انداز سے پروردگار نے نوازا ہے. الم نشرح لک صدرک، اے حبیب ہم نے تمہیں بغیر مانگے شرع صدر نہیں دے دیا. ایک عجیب انداز ہے پروردگار کی محبت کا پیغمبر اکرم سے. لیکن ازین گرامی آپ ذرا غور کیجئے گا کہ ظاہری اعتبار سے اس دنیا میں رہتے ہوئے پیغمبر اکرم جس اعلیٰ ترین مقام پر پہنچے وہ ہے معراج. جب پیغمبر اکرم نے رات و رات زمین کی پستیوں سے عرش کی بلندیوں تک سفر کیا، اتنا بلند سفر کیا کہ حضرت جبرائیل آخر میں آ کر رک گئے، کہا کہ یا رسول اللہ مزید میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اب اگر آگے بڑھوں گا تو اپنی حد سے آگے بڑھ جاؤں گا، اور یاد رکھیے گا رسول کے ساتھ بھی اگر ہو حد سے آگے بڑھ جائے تو تباہ ہو جایا کرتا ہے. تو جو رسول کے ساتھ چلتے چلتے عرش پر پہنچ گیا لیکن حد سے تجاوز کرے گا تو جل کے مر جائے گا، تو اگر قبر میں پہنچ گیا تو کون سا بچنے کی بات ہے. یہ سلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. لیکن آپ غور کیجئے ذرا گرامی، ایک جملے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، یہ باتوں باتوں میں نکات. اچھا اہل بیت اطہار کے پیغمبر اکرم کے فضائل اتنے ہیں کہ ہم نہ بھی پڑھنا چاہیں تو زبان چلتی رہتی ہے عشق میں جو ہے وہ، اور یہ عشق قیامت قائم رہنا چاہیے. اہل بیت اطہار محمد والے محمد کی مودت، خدا کی قسم اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں دین کے اندر. ایک نہیں، دس نہیں، سینکڑوں روایتیں جو معصوم ارشاد فرماتے ہیں حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور دشمنی کے علاوہ بھی کسی چیز کا نام ہے؟ سادہ الفاظ میں ترجمہ کروں، کیا دین تولا اور تبرع کے سوا کسی چیز کا نام ہے؟ آپ دیکھیں اللہ نے، پروردگار عالم نے اپنی پوری کی پوری اطاعت کو محبت سے لنک کیا ہے، عشق سے لنک کیا ہے، تولا سے لنک کیا ہے. ہمیں تولا کیوں معنی سمجھ میں ہی نہیں آئے آج تک. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر محبت کرتے ہو تو اتباع کرو، اگر محبت نہیں تو پھر تمہارے اتباع میں رکھا کیا ہے. لنک اس کا محبت سے ہے. لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربٰ. میں کبھی کبھار دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یار دیکھو آیت تم نے سنی ہوئی ہے، میں ایسا کرتا ہوں لفظ بدل دیتا ہوں، ایک منٹ کے لیے لفظ بدل دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرن الا التقوی. ایمانداری سے بتائیے، اب چونکہ پہلے سے معلوم ہے لہذا آپ ناراض ہوں گے اور آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، مزہ بھی نہیں آئے گا، لیکن فرض کریں ایک شخص زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن پڑھے، لکھا ہوا ہو کہ بھئی لوگوں نے اجر مانگا، پیغمبر نے کہا کہ قرآن نے اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے، اے حبیب کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرن الا التقوی، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے اجر رسالت، مجھے صرف اجر رسالت چاہیے تو اتنا چاہیے کہ تقوی الہی اختیار کرو. مجھے بتائیے کیا پرابلم ہے اس کے اندر؟ نظر آ رہا ہے پرابلم؟ کئی بظاہر پرابلم نظر آ رہا ہے. اور کوئی بھی خطیب ہوتا، عالم ہوتا، ذاکر ہوتا، سمجھانے والا ہوتا، مربی ہوتا، استاد ہوتا، لیکچرر، پروفیسر، بڑے آرام سے سمجھاتا کہ دیکھو بابا اللہ کے رسول نے تو تم سے صحیح بات مانگی ہے، مجھے تم سے کوئی پیسہ تھوڑی چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اتنا چاہیے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو. اچھا باپ بھی اپنے بچے سے یہی کہتا ہے؟ بھائی بچے جب آتے ہیں بابا سے کہ بابا کیا کہتے ہیں، بابا آپ کا بڑا شکریہ آپ نے مجھ پر اتنا پیسہ لگایا. کہا بیٹا دیکھو مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اتنا چاہیے اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤ. یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم بھی اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں یار اچھا محنت کر لو بیٹا، اچھا ہم نے جتنا بھی قربانیاں تمہارے لیے دی ہیں، جتنا بھی تم پر سرمایہ لگایا ہے، یہ سرمایہ اپنے لیے نہیں لگایا، تمہاری اپنی ذات کے لیے لگایا ہے. پیغمبر بھی کہہ دیتے بابا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ چاہیے تم تقوی اختیار کرو، تو کوئی پرابلم ہوتا ایسا لگتا قرآن میں تحریف ہو گئی ہے، قرآن میں گڑبڑ ہو گئی ہے، قرآن نے کوئی غلط بات کہہ دی. نہ، خدا کہتا ہے نہیں، اجر رسالت اگر چاہیے تو یاد رکھنا نمازیں اجر رسالت نہیں بنتی ہیں، روزہ اجر رسالت نہیں بنتا، یہ سفید احرام پہن کر خانہ کعبہ کا چکر لگانا اجر رسالت نہیں بنتا، یہ میدان جنگ میں گلے کٹوانا بھی اجر رسالت نہیں بنتا. اگر اجر رسالت بنتا ہے تو مودت فی القربا بنتی ہے. تو بات کو جلدی سے آگے بڑھاؤں مجھ سے کہ بہرحال مجھے امام سید سجاد کی سیرت پر آنا ہے. تو آپ ذرا غور کیجئے ذہن گرامی، پروردگار نے عجیب محبت کی پیغمبر اکرم سے، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود جو ابدیت ہے اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ جب پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو معراج پر لے جانے کی بات کی، عرش کی بلندی پر لے جانے کی بات کی، اس کعبہ قوسین او ادنا کی منزل پر پہنچانے کی بات کی، اس عرش الہی کے راز و نیاز کی بات کی، تب یہ نہیں کہا سبحان الذی اسرا بمحمد ہی، نہیں کہا سبحان الذی اسرا برسول ہی، نہیں کہا سبحان الذی اسرا بنبی ہی، نہیں فرمایا سبحان الذی اسرا بمدثر ہی، نہیں کہا سبحان الذی اسرا بمزمل ہی، نہیں کہا سبحان الذی اسرا بیاسین ہی، اگر کہا تو ایک لفظ کہا سبحان الذی اسرا بعبد ہی۔ معراج محمد ہونے کی بنیاد پہ نہیں ملتی، یاسین و طہٰ ہونے کی بنیاد پہ نہیں ملتی، مزمل اور مدثر ہونے کی بنیاد پہ نہیں ملتی۔ اگر پروردگار عالم معراج کی بلندی پر لے کر جا رہا ہے پیغمبر اکرم کو، تو وہ ابدیت کی بنیاد پر لے کر جا رہا ہے۔ اور بڑا کمال ہے جانے گرامی، عبد بن جانا، اس انداز سے رب العزت کی بارگاہ میں سرنڈر کر جانا جو پروردگار پسند کرتا ہے، اس سے بڑی معراج نہیں ہے۔ لہذا کہا الصلاۃ معراج المؤمن، یعنی فرض کر لیں معراج کا واقعہ میں نے سنا، آپ نے سنا، کتابوں میں پڑھا، کس بلندی پر ہے معراج؟ دل میں کبھی کبھار حسرت تو پیدا ہو سکتی ہے نا، انسان ہے تو کیا ہوا، دل میں خواہش تو پیدا ہو سکتی ہے کہ پالنے والے کیا کوئی آپشن ہے مجھے بھی معراج مل جائے۔ چھوٹا منہ بڑی بات، یہی کہیں گے نا آپ، لیکن ٹھیک ہے میرے دل میں خواہش آ گئی، آپ کے دل میں خواہش آ گئی کہ پالنے والے کیا ممکن ہے جس معراج کی بلندی پر تو نے اپنے حبیب کو پہنچایا، محمد مصطفیٰ کو پہنچایا، اپنے رسول کو پہنچایا، پروردگار مجھے بھی نصیب کر دے، تیرا کیا چلا جائے گا؟ پیغمبر نے فرمایا لسن، اے مسلمان تیری خواہش صحیح ہے، مومن تیری خواہش صحیح ہے، لیکن مجھ محمد سے پوچھتا ہے تو یاد رکھ جس براق پر پہنچ کر محمد عرش کی بلندی پر پہنچ سکتا ہے معراج کے طور پر، تجھے پتا نہیں ہے جب تو مصلی پر آتا ہے وہ مصلی تجھے معراج تک پہنچا سکتا ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن۔ تو سبحان الذی اسرا بعبدہ، انبیاء کے بارے میں کہا کانوا لنا عابدین، اب سارے کے سارے انبیاء بن گئے عابدین۔ اب جب سارے کے سارے انبیاء بن گئے عابدین تو بس آ جائے اپنے موضوع پر۔ ایک روایت ہے، اور ایک نہیں کئی علماء نے، کئی مفسرین نے، کئی بزرگان نے، کئی خطباء نے، کئی محدثین نے اس روایت کو نقل کیا، قیامت کا میدان ہوگا، لاکھ سے زیادہ سوا لاکھ انبیاء صف بنا کر کھڑے ہوں گے، اور جن کو قرآن کہہ چکا ہے کہ سب کے سب عابدین ہیں، سب کے سب عبادت گزار ہیں، لیکن پیغمبر کی روایت کے الفاظ ہیں، آپ کہہ رہا ہوں منادی نہیں دے دے گا پروردگار کی طرف سے، تم سب کے سب عابدین تو ہو لیکن کوئی ہے تمہارا جو سید سردار بن کر ہمارے پاس آئے؟ اینا زین العابدین، کہاں ہے سارے عبادت گزاروں کی زینت؟ خدا کی قسم سوا لاکھ انبیاء کھڑے رہیں گے، ایک امام ہوگا جو سر کو بڑھا کر آگے آئے گا، پروردگار انا زین العابدین۔ اللہ یا رسول اللہ، یا علی محمد، بہت بلند مقام والا سید سجاد کا، یہ جذباتی جملہ نہیں، نقطہ نہیں، صرف خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا میرا ایک فرزند ہوگا قیامت کے میدان میں منادی ندا دے گا اینا زین العابدین، میرا بچہ کہے گا انا زین العابدین۔ عبادت گزاروں کی زینت، بڑے بڑے عبادت گزار ہیں، لیکن عبادت کا جو انداز میرے مولا سید سجاد کا، ایسا انداز کسی کا نہیں ہے۔ مختلف وجوہات بتائی گئی، ایک جملہ بنا کے آگے بڑھ جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے بہرحال سیرت پر آنا ہے۔ بہرحال انوار میں علامہ مجلسی نے علی الشرائع کے ریفرنس سے لکھا ہے اس روایت کو۔ مولا سید سجاد ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں تہجد پڑھ رہے تھے، شیطان کا دل چاہا دیکھوں ذرا اولیاء خدا کیسے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں گرامی، یہ مزاج ہی شیطانیت کا ہے کہ بار بار دیکھنے کے بعد بھی یقین نہیں آتا، صدیوں سے دیکھتا آیا ہے پھر بھی کوشش کرتا ہے ایک مرتبہ اور ٹرائی کر لوں، ایک مرتبہ اور چیک کر لوں، آ جا بھائی چیک کرنے کے لیے۔ روایت بتاتی ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ وہ پتنی سانپ کی صورت میں آیا، افیق کی صورت میں آیا، اس نے آ کر پہلے تو ڈرانے کی کوشش کی، امام عبادت میں مصروف رہے، اس کے بعد مولا کے انگوٹھے پر اس نے آ کر جو ہے ضربے لگانا شروع کی۔ اب اس طرح کی روایت ملتی ہے، یہاں تک کہ امام کی نماز مکمل ہوئی، امام کو اس کا ہوش ہی نہیں تھا، اور جب امام نے عبادت مکمل کر لی، اب التفات ہوا، امام نے اس کی اصل خباثت کو امام کے سامنے ظاہر کیا، امام نے اس کو نفرین کی اس کو بھگا دیا، لاحول پڑھ کے دور کر دیا، جب یہ چلا گیا، اب دو روایتیں ملتی ہیں، دو لیکن جو بحر الانوار نے لکھا ہے، جب یہ چلا گیا زمین و آسمان کے درمیان پروردگار کی طرف سے ندا گونجی، انت زین العابدین حقا، حق یہ ہے کہ تو زین العابدین ہے۔ اللہ سرکار جلدی سے سیرت کے حصے کو آگے بڑھائیں۔ سرکار امام چہارم کی جو ولادت ہے وہ 38 ہجری کے اندر ہے، ایک ہی روایت ملی مجھے 37 ہجرہ کے بارے میں، لیکن اس کے علاوہ جتنی روایتیں ساری کی ساری 38 ہجرہ کے بارے میں کہ 38 ہجری میں میرے مولا امام سجاد کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور اس میں بھی اختلاف رہا، آپ عراق جب جاتے ہیں زیارتوں پر، خاص طور پر وہ مومنین کرام جو رجب اور شعبان میں عراق کی زیارتیں کرتے، تو وہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ صاحب مولا سید سجاد کی ولادت جو ہے وہ 5 شعبان کو ہے، ہمارے جو روایت چلتی ہے زیادہ پاکستان ہندوستان کے علماء نے جس روایت کو لکھا وہ 15 جمادی الاولیٰ کے حوالے سے لکھا، لیکن خیر جمادی الاولیٰ ہو یا شعبان ہو، مولا کی فضیلت میں اضافہ نہیں ہونا، اگر جمادی الاولیٰ میں پیدا ہوئے تو جمادی الاولیٰ کی فضیلت میں اضافہ ہونا ہے، سیدھی بات ہے، شعبان میں پیدا ہوئے تو شعبان میں ایک اور چار کئی سارے چاند، ایک چاند اور لگ جانا ہے، تو خیر مولا کا مقام بلند ہے۔ 38 ہجری میں ولادت ہوتی ہے اور 95 ہجرہ میں میرے مولا اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، 95 ہجرہ، یعنی امام نے جو ہے وہ 57 ایئرز گزارے ہیں، 57 سال پورے اس عالم فانی کے اندر گزارے ظاہری جو ہے وہ جسمانی وجود کے ساتھ۔ تاریخ کے اگر فاسٹ فارورڈ میں اگر آپ تھوڑا سا اپنے ذہن میں اس لائف اپنا ٹائم لائن کو اگر آپ لا سکیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لنک کیجئے گا تھوڑا سا، پیغمبر اکرم اس دنیا سے رخصت ہوئے 10 یا 11 ہجری کے اندر، ٹھیک ہے نا، مدینہ منورہ آنے کے بعد 10 سال کے بعد، اور مولا امیر اس دنیا سے رخصت ہوئے سن 40 ہجری میں، یعنی پیغمبر کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مولا کائنات کی شہادت تک تقریباً 30 سال کا عرصہ ہے، اور اس 30 سال میں 4 خلافتیں پروان چڑھی جنہیں آپ خلافت راشدہ ہسٹری آف اسلام کے اعتبار سے، اور ہسٹری آف ایمان، بٹ ان ٹرمز آف ہسٹری آف اسلام آپ اس کو خلافت راشدہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے زنِ گرامی کہ ان 30 سالوں میں سے 3 خلفاء نے 25 سال تک حکومت کی، اور آخری کے 5 سال تھے جو مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، ظاہری خلافت کے اعتبار سے گزارے۔ اب خلافت ظاہریہ کا مطلب میں یہی کہتا ہوں کہ وہ انسان کیا فخر کرے گا اس خلافت کے اوپر اور اس حکومت کے اوپر، چند ممالک کی یا چند مثلا شہروں کی یا چند قریوں کی، جسے پروردگار عالم نے کائنات کا اختیار دے کے رکھا ہو، یعنی آپ یقین جانے اس میں مجھے 1% بھی فضیلت نظر نہیں آتی کہ 5 سال کے لیے مولا کائنات کی خلافت مل گئی، خلافت کو جو ہے وہ شرافت مل گئی کہ ابو ایوب طالب کا بیٹا جو ہے وہ خلافت کی مسند پر بیٹھ گیا۔ اور شاید یقین جانیے اب میں آگے رکتا تو عرض کرتا چلوں، جب لوگ آئے نا مولا کائنات کے پاس کہ یا علی آپ آئیے خلافت کو سنبھالیے، مولا کائنات مدینہ منورہ سے باہر جنہوں نے زیارت کی جانتے ہیں، مسجد علی بنی ہوئی آج بھی اس مقام پر جس مقام پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، مسجد موجود ہے آج بھی، مسجد سیدنا علی لکھا ہوا ہے، یہ اور بات اس مسجد کا حال بڑا برا ہے، تو مولا کائنات تو تشریف فرماتے کچھ کام کر رہے تھے یا شاید کوئی جوتی سی رہے تھے، تو جو لوگ آئے مولا کائنات کے پاس تو مولا نے وہ جوتی کو آگے بڑھا دیا کہ بتاؤ جوتی کی قیمت کیا ہے، اچھا اس جوتی میں اتنے پیون لگے ہوئے تھے کہ واقعا نیو تو خیر تھی نہیں، وہ سیکنڈ ہینڈ میں بھی بکنے کے قابل نہیں تھی، یعنی شاید دنیا کا کوئی انسان اس کو غریب سے غریب انسان بھی خریدنے کو تیار نہ ہوتا، تو لوگوں نے یہ کہا کہ یا علی اس جوتی کی کیا حیثیت ہوگی، اس کو کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہوگا، ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام نے فرمایا تم پر حکومت کرنے کی قیمت اس جوتی کی قیمت سے بھی کم ہے، تم کیا سمجھتے ہو علی محتاج ہے تم پر حکومت کرنے کا، علی کا کائنات پر اقتدار ہے، کہ نہیں یا علی ہم خدا کی بارگاہ میں فریاد کریں گے شکایت کریں گے وغیرہ وغیرہ، مولا کائنات کا ٹھیک ہے، اگر حلال خدا کو حلال کرنا ہے، حرام خدا کو حرام کرنا ہے، پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنا ہے، میں آنے کو تیار ہوں، اب چلے مولا کائنات۔ یا ممبر دیکھ رہے ہیں، یہ ممبر ہمارے یہاں بنایا گیا ایک دو تین چار سیڑھیاں ہیں، پیغمبر کے دور میں جو ممبر تھا وہ کافی اونچا تھا، زیادہ سیڑھیاں تھیں، اب یہ عجیب ہسٹری ہے، غور کیجیے گا زین گرامی، پیغمبر اکرم کے لیے ممبر بنایا گیا خیبر فتح ہونے کے بعد پہلی مرتبہ، جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی پیغمبر اکرم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، پہلی مرتبہ ممبر بنایا گیا، پیغمبر اوپر جا کے بیٹھ گئے، پیغمبر کے بعد جب پہلے خلیفہ کی باری آئی اس نے کہا کہ میں عزت کروں گا پیغمبر اکرم کی، اس مقام پر نہیں بیٹھوں گا جہاں اللہ کے رسول تشریف فرما ہوتے تھے، میں اس جگہ پر اپنے بیٹھوں گا جہاں پر پیغمبر کے پائے مبارک ہوا کرتے تھے، ایک سڑی نیچے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے احترام. دوسرے خلیفہ کی باری ہے، انہوں نے کہا صاحب میں اور زیادہ عزت کروں گا، میں پہلے خلیفہ کی جگہ بھی نہیں بیٹھوں گا، میں ایک سیڑھی اور نیچے بیٹھوں گا. ٹھیک ہے صاحب، وہ ایک اور نیچے بیٹھ گئے. تیسرے خلیفہ کی باری ہے، کہا میں اور بھی عزت کروں گا، نہ پہلے کی جگہ نہ دوسرے کی جگہ، میں وہاں رکھوں بیٹھوں گا جہاں دوسرے کے پیر تھے، وہاں بیٹھ گئے. یعنی چوتھی سیڑھی پر آ کر بیٹھ گئے، وہ پہلی سیڑھی پیغمبر کی بن گئی، دوسری پہلے خلیفہ کی، دوسری تیسرے خلیفہ کی، تیسری دوسرے خلیفہ کی، اور چوتھی تیسرے خلیفہ کی. اب جب مولا کائنات کی باری آئی، اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ علی پتہ نہیں کیا کریں گے، سیڑھیاں ویسے بھی نہیں بچی ہیں نیچے. میں تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، غور کیجئے گا. اور مجمع وہ مجمع ہے جو تیسرے خلیفہ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر چکا ہے. دیکھیے آپ کا جو یہ جو مجمع ہے نا، محبت کرنے والا مجمع ہے. کچھ مجمع ایگریسو مجمع ہوتے ہیں، ان کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا. جس مجمع کی آستین سے خون ٹپک رہا ہو، اتنا خطرناک مجمع ہو، ایسے مجمع کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا. مولا کائنات تشریف لائے، ابھی مجمع دیکھ رہے ہیں علی کیا کریں گے. مولا کائنات بڑھتے بڑھتے آئے اس مقام پر قدم رکھا جہاں پر تیسرے خلیفہ کے پیر ہوا کرتے تھے، کراس کیا. اس مقام پر پہنچے جہاں دوسرے خلیفہ کے پیر ہوتے تھے، کراس کیا. اس مقام پر پہنچے جہاں پہلے خلیفہ کے پیر ہوتے تھے، کراس کیا. اس مقام پر پہنچے جہاں پیغمبر اکرم کے پیر ہوتے تھے، کراس کیا. اس مقام پر جا کر بیٹھ کے جہاں اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے. اعزان گرامی، خطابت، خطیب منبر سلونی بول کر جو فضیلت بتائے وہ بھی علی ہے، جو بولے بغیر فضیلت بتائے وہ بھی علی ہے. کوفے کے منبر پر بول کر بتاتے تھے، مدینہ کے منبر پر عمل سے بتایا. خلیفہ بننے والے اور ہوتے ہیں، بلا فصل اور ہوتے ہیں. اچھا مجمع سے برداشت نہیں ہوا، ایسا لگ رہا تھا کہ مجمع برداشت کر جاتا اگر تیسرے کی جگہ بیٹھتے، مجمع برداشت کر جاتا اگر دوسرے کی جگہ بیٹھتے، مجمع برداشت کر جاتا اگر پہلے کی جگہ بھی بیٹھتے. اس لیے کہ معلوم تو تھے کہ وسائل کیا ہے علی بن ابی طالب کے. یہ برداشت نہیں ہوا مجمع سے کہ جو پہلے نے بھی ہمت نہیں کی تھی، علی نے یہ ہمت کیسے کر لی، مجمع کھڑا ہو گیا. یا علی یہ آپ نے جسارت کی ہے، یا علی یہ آپ نے گستاخی کی ہے. آپ اس مقام پر کیسے جا کے بیٹھے جس مقام پر اللہ کے رسول براجمان ہوا کرتے تھے. مولا کائرات، اب خطیب منبر سلونی نے زبان کھولی، کہا تم اس لکڑی کے تختوں کی بات کرتے ہو، کیا تم بھول گئے جب پیغمبر کے شانے تھے، علی کے پیر تھے اور علی بچے کا نہیں کر رہا تھا. ایک سلوا پڑھے نا، محمد و آل محمد. گرامی فضائل اپنے مقام پر، مصائب اپنے مقام پر. مولا کائنات 35 ہجری میں ظاہر اعتبار سے خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں، اور 40 ہجری میں میرے مولا نے جامع شہادت نوش کیا. میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ہسٹری کی آپ ٹائم لائن کو ذہن میں رکھیں. پیغمبر اکرم کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا، اس دنیا سے رخصت ہوئے. پہلے خلیفہ کو قبر جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ملی، دوسرے کو مدینہ منورہ میں ملی، تیسرے کو مدینہ منورہ میں ملی، جس حالت میں بھی ملی. غور فرمانے، لیکن یہ پہلی مرتبہ تاریخ اسلام میں ہوا کہ مولا کائنات کو مدینہ منورہ کی سرزمین نصیب نہ ہو سکے. یہ مصائب ہے، کبھی اس انداز سے بھی سوچئے کہ میرے مولا کو کوفے میں شہید کیا گیا. وہ علی جو تاریخ اسلام میں دوسرے خلیفہ کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ مدینہ سے باہر مت نکلیں، والی کو مرکز میں ہونا چاہیے. اتنے سخت حالات کر دیے گئے ہوں گے مولا کائنات کے لیے کہ مولا کائنات کو مدینہ چھوڑنا پڑا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ چھوڑنا پڑا. یہ کم مصائب نہیں ہے. اور اس 5 سالوں میں کبھی نہروان، کبھی جمل، کبھی صفین، سمجھانا یہ ہے کہ وہ جو درد اور مصائب کے ایام جو اپنے عروج پر تھے، اس دوران میرے مولا چوتھے امام کی ولادت ہو رہی ہے 38 ہجری میں، مولا کی شہادت سے 2 سال پہلے. 2 سال بڑی مشکل سے اپنے باپ دادا کے ساتھ گزار پائے، اس کے بعد 10 سال امام حسین مشتبہ کے ساتھ، 10 سال مولا امام حسین کے ساتھ. 40 ہجری میں مولا امیر کی شہادت ہوتی ہے، 50 ہجری میں امام حسین مشتبہ کی شہادت ہوتی ہے، اور 61 ہجری کی 10 محرم کو سرکار سید الشہداء کربلا کے میدان میں وہ صف عظیم کی منزل پر فائز ہوتے ہیں اور وہ جامع شہادت نوش فرماتے ہیں. ان 22 سالوں میں، یعنی کربلا کے میدان میں جب سرکار امام سجاد پہنچے، آپ کا سن مبارک جو ہسٹری، اوتھینٹک ہسٹری کے اعتبار سے بتایا گیا ہے، اٹس ناٹ مور دین 22 ایئرس، 22 سال کا سن ہے جب میرے مولا سید سجاد نے ان ساری ذمہ داریوں کو سنبھالا جو کربلا باللہ کے میدان سے لے کر کوفے کے بازاروں اور شام کے بازاروں تک کی ذمہ داریاں ہیں. ان 22 سالوں میں اگر آپ ہسٹری کو دیکھنے جائیں گے آپ کو چوتھے امام کے واقعات بالکل بھی نہیں ملتے. دامن وقت میں گنجائش بہت کم بچی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مجھے آپ اذان کا بہت زیادہ وقت نہیں لینا, میں گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں, لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے, بچپن کا ایک واقعہ, دو ہی واقعات کتابوں نے لکھے ہیں, میں کل دوسرا واقعہ جلدی سے بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا سیرت کے حوالے سے, لیکن ایک واقعہ سن لیجئے. چوتھے امام بیمار ہوئے, بعض روایت کے مطابق آج ولادت کی شب بھی منائی جاتی ہے, لیکن اذان گرامی میں نے بہت ہی بزرگ علماء سے سنا ہے کہ مولا امام حسین کاظم کی ولادت سفر کے مہینے میں نہیں ہوئی. ہمارے یہاں منائی جاتی ہے, میں اسے انکار نہیں کرتا, ہماری خوشیاں بھی اہل بیت سے وابستہ ہیں, ہمارے غم بھی اہل بیت سے وابستہ ہیں. میں اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مولا امام موسیٰ کاظم کی ولادت سفر کے مہینے میں نہیں ہوئی, میں کچھ جملے مصائب کے پڑھ دوں گا, ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ ولادت کے ایام میں پھر مصائب پڑھنا زیب نہیں دیتا. لیکن بہرحال سرکار امام شاہرم بیمار ہوئے, بچپن کا علم ہے, اور جب بیمار ہوئے تو میں واقعہ پورا اب کل پڑھوں گا, مصائب سے چونکہ لنک کرنا ہے لہٰذا میں جملے کو ختم کر کے آپ کے سامنے آگے بڑھ جاتا ہوں. سرکار سید الشہداء تشریف لائے, اور جب تشریف لائے تو بچے سے پوچھا بیٹا کیا حال ہے تمہارے. ظاہر سی بات ہے کہ باپ اور بیٹے کا ملنا بہت کامن سی بات ہے دنیا میں ہر جگہ, اگر بچہ بیمار ہو اور باپ کے پاس وقت ہو تو ضرور باپ آتا ہے بیٹے سے پوچھتا ہے حال احوال پوچھتا ہے, محبت کا اظہار کرتا ہے, شفقت کا اظہار کرتا ہے. لیکن اذان گرامی دنیا کے کسی عام باپ اور بیٹے کا ملنا اور ہے, معصوم امام کا معصوم امام کی عہدت پہ آنا اور ہے. اور بعض اوقات جملے کی جو قیمت ہوتی ہے اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے, وہ بولنے والے کو پتا ہوتا ہے میں کیا بول رہا ہوں, وہ سننے والے کو پتا ہوتا ہے کہ مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے. امام معصوم نے امام معصوم سے کہا بیٹا کوئی حاجت ہو تو بیان کرو. وہ حسین جو اپنی زبان کی طاقت سے تقدیر کے لکھے ہوئے کو بدل سکتا ہے. سید سجاد سے کہہ رہا ہے بیٹا سید سجاد بتاؤ کیا بات ہے, کیا چاہتے ہو, کوئی خواہش ہے تو اظہار کرو. یعنی آج حسین لوٹانے کو تیار ہے, آج حسین دینے کے لیے آیا ہے. بولو بیٹا سید سجاد کیا بات ہے. سید سجاد نے بابا کو دیکھا, لہجے کو محسوس کیا, ایک جملہ کہا, کہنے لگے بابا دعا کریں خدا میرا نام ان لوگوں میں لکھے جو ہر حال میں خدا سے راضی رہتے. ہر حال میں خدا سے راضی رہتے, خدا کی قسم عجیب ہے یہ قصہ. اچھا بظاہر یہ واقعہ لکھ کر علماء نے بات کو ختم کر دیا ہے, سمپل. اچھا اس پر ختم نہیں کیا, اس پر مولا حسین نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا, وہ جملہ میں کل کی بلے سے پڑھوں گا, اس کی وضاحت کل کے بلے سے میں کروں گا. یعنی وہ جملہ یہ تھا کہ بیٹا سید سجاد تم نے جو جملہ کہا تمہارا جملہ تمہارے دادا جناب ابراہیم سے ملتا جلتا ہے. جب ان کو منجنیق میں رکھ کر پھینکا جا رہا تھا آگ کی طرف تو جناب جبریل نے آ کر پوچھا تھا کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہے, تو فرمایا تھا تجھ سے نہیں ہے. جب جناب ابراہیم اس آگ کی طرف جا رہے تھے اور شاید سیکنڈز کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا, ایک دو ثانیے میں جناب ابراہیم اس جلتی ہوئی آگ کے اندر پہنچنے والے تھے, بھڑکنے والے تھے اور جل کر گویا ظاہر اعتبار سے بسم ہو جانے والے تھے, ختم ہو جانے والے تھے. اس وقت جناب جبریل نے کہا تھا کوئی حاجت ہے, فرمایا تھا تجھ سے نہیں ہے. یعنی شاید جناب ابراہیم نے جناب جبرائیل سے ایک جملہ کہا تھا بے زمانے زمانے بے زمانے سے اس وقت کی کبھی کی پیش نظر کہ اے جبرائیل تو کیا سمجھتا ہے میں آگ سے ایک سیکنڈ کے فاصلے تک آ گیا اس کی محبت میں, اب زیب نہیں دیتا, اس ایک سیکنڈ کے لیے اس سے چھوڑ کر تیرے پاس آ جاؤں. بیٹا سید سجاد تمہارا جملہ اس سے ملتا جلتا ہے, شاید مولا سید سجاد بھی یہی اشارہ کرنا چاہ رہے تھے. اور مجھے نہیں پتا کیا راز ہے کہ امام سید الشہداء نے اس جملے کو جناب ابراہیم کے جملے سے ملایا, کیا راز ہے خدا بہتر جانتا ہے. دیکھیں ہمیں کچھ اوقات اپنی مرضی سے کہنے کی اجازت نہیں ہوتی. ہاں میں جو میرے ذہن میں آیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری سوچ ہے, میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں, میں آیت نہیں پڑھ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہی بات ہے, آپ کو اختلاف کرنے کا بھی پورا حق ہے. لیکن میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید جناب مولا سید سجاد اپنے بابا سے کہنا چاہ رہے تھے بابا آپ دعا کریں خدا میرا نام ان لوگوں میں لکھے جو ہر حالت میں خدا سے راضی رہتے ہیں. اور امام حسین نے جو لنک کیا ہے جناب ابراہیم کے جملے سے تو راز یہ تھا کہ دیکھیں بابا ابراہیم نے چھری چلائی خدا نے آخر وقت میں روک لیا, نہیں چل سکی وہ چھری. بابا وہ جو چھری نہیں چلی نا وہ ذبح عظیم آپ بننے والے ہیں. اور بابا ابراہیم کو خدا نے آگ میں جانے سے بچا لیا. ابراہیم آگ میں جا کر خود جلنے کو تیار ہو گئے. اسماعیل کی منزل میں ابراہیم خود ذبح نہیں ہو رہے تھے, اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے. آگ کی منزل میں خود کو جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈالنا تھا. اور آپ یاد رکھیں زانِ گرامی, یہ روایتوں کا جملہ ہے, مولائے کائنات کا جملہ ہے, کہ جو سخت ترین موت ہے وہ زندہ آگ میں جلنے کی موت ہے. خنجر و تلوار کی موت آسان ہے, اس کی تکلیف نسبتاً کم ہے, زندہ آگ میں جلنے کی تکلیف سب سے زیادہ ہے. کہا کہ بابا آپ ذبح عظیم بننے والے ہیں, آپ نے اس کا وعدہ کیا ہے خدا سے, بابا وہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو قدم قدم جل کر مرنا ہے اس کا وعدہ سید سجاد نے کیا. بابا اسماعیل بچ گئے, ذبح عظیم آپ بنے. بابا ابراہیم نہیں جلے, اس کا وعدہ سید سجاد نے کیا. آپ دعا کرے خدا میرے نام اس حال میں رکھے, میں راضی رہوں. اور عزیز گرامی یہ غم تھا جو سید سجاد کو کھا گیا, کھا گیا غم سید سجاد کو. ہم انشاءاللہ سنیں گے مولا سید سجاد کی ہسٹری اور تاریخ میں کہ میرے مولا سید سجاد نے واقعات کربلا کے بعد جو سب سے بڑا کام کیا ہے, سب سے اہم کام کیا ہے, سب سے بنیادی جو کام کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ ہر قدم اپنے بابا کو یاد کیا. جب تک زندہ رہے 34 سال 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک میرے مولا اپنے بابا کو یاد کرتے رہے, ان کی پیاس کو یاد کرتے رہے, ان کی بھوک کو یاد کرتے رہے, ان کے مصائب کو یاد کرتے رہے, ان کے بے گور و کفن کے جنازے کو یاد کرتے رہے, روتے رہے. یعنی گرامی انہیں اس مقام پر رونا آتا تھا جس مقام پر ہم شاید رونے کا سوچ بھی نہیں سکتے. ہمیں رونا نہیں آتا ایسے مقامات پر, ہم مارکیٹ میں ہوتے ہیں, بازار میں ہوتے ہیں, ہمیں رونا نہیں آتا. سید سجاد کے لیے عزا خانے میں اور بازار میں کوئی فرق نہیں تھا. میں نے سنا ایک خطیب سے, ایک ذاکر سے بڑا عجیب روایت پڑھ رہے تھے, خدا کی قسم دل جلانے والے روایت ہے, وہی آپ کے سامنے. شاید ولادت کی رات ہو لہٰذا بہت ہی مختصر, ان شاء اللہ کل سے مذاہب بھی ہوں گے, بہت ہی مختصر. ایک اجنبی ملا, ایک پردیسی ملا, مسافر ملا, امام جا کر اس کو سلام کیا. اجنبی آدمی تھا, نہیں پتا تھا کون ہے کہاں سے آیا ایسا ویسا. اے اجنبی ایک بات بتا, تو نے سوچا کہ اگر تو مر گیا تو کیا ہوگا؟ عجیب ہے, غور کیجیے گا زانِ گرامی. بازار کے اندر نئے آدمی مسافر ہے, تجھے مر گیا تو کیا ہوگا, تجھے پتا. اچھا وہ بھی کیا جواب دے انسان جب اس طرح کا جملہ کوئی پوچھے, کہنے لگا بھائی اگر مر گیا تو مر گیا, کون سا میں غیروں میں ہوں. ٹھیک ہے میرا بھائی میرے ساتھ نہیں ہے, ٹھیک ہے میرا باپ میرے ساتھ نہیں ہے, ٹھیک ہے میری اولاد میرے ساتھ نہیں ہے, ٹھیک ہے کوئی دوست ساتھ نہیں ہے, لیکن ہوں تو مسلمانوں کے علاقے میں نا. جب میرا جنازہ پڑا ہوا ہوگا تو مجھے اتنا یقین ہے کوئی نہ کوئی آئے گا اللہ کے نام پہ مجھے غسل دے دے گا. اب رو رہے, خدا ان آنسوؤں کو قبول کرے. خدا کی قسم عجیب ہے درد سید سجاد کا. کوئی نہ کوئی خدا کے نام پر آئے گا مجھے کفن پہنا دے گا, کوئی نہ کوئی اللہ کے نام پر آئے گا زمین کھودے گا, نماز پڑھے گا, مجھے قبر کے حوالے کر دے گا. میں کوئی بیرے گورو کفن تھوڑی پڑا رہوں گا, میں مسلمانوں کے درمیان ہوں. بس اتنا سنتے تھے, کربلا کا رخ کرتے تھے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بابا آپ مسلمان جب مسلمانوں کے علاقے میں آتا ہے اسے اتنا یقین ہوتا ہے بے گورو کفن کا جنازہ نہیں رہے گا. ہائے بلا